نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. محترم حضرات، میرا بیان جو چل رہا ہے ایک مستقل موضوع تھا، توبہ اور سچی توبہ اور اس کے فوائد، جو اس کے فائدے اور نفع ہیں وہ دو قسم پر تھے، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں. آخرت کے نفع کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا جو میں نے ابھی پڑھی، اور اس سے متعلق میں مسلسل بہت عرصے سے عرض کر رہا ہوں. یعنی سچی توبہ ایسی برکت والی چیز ہے کہ یہ نور بن جائے گی قیامت میں، میدان حشر میں ایک خاص موقع پر یہ نور بن جائے گی، جو اپنے اس شخص کے لیے جس کے پاس یہ نور ہوگا فائدہ ہی فائدہ دے گی. پھر میں نے اسی کے ماتحت وہ اعمال ذکر کیے تھے جن کو حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نور کا سبب بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں یہ اعمال کرو تو یہ آخرت میں نور بن جائیں گے اور وہاں پر تم کو نجات بھی حاصل ہوگی اور بہت سے فائدے حاصل ہوں گے. ان اعمال کے بیان کافی عرصے سے چل رہا تھا، وہ اب ختم کر دیا تھا میں نے گزشتہ مجلس میں، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کا دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے تھوڑا بہت عرض کروں گا کہ وہ اعمال کون سے ہیں کہ جو آخرت میں ظلمت اور تاریکی کا سبب بنے. تو آج انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جتنے بھی اعمال میں نے بتائے تھے جو نور بنتے ہیں آخرت میں اور بننے والے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص یہ عمل نہیں کرے گا تو اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ نور کیسے بنے گا. مثلا ایک بات میں نے یہ بیان کی تھی کہ جو نمازوں کی پابندی نہ کرے تو ان کے لیے یہ نور نہیں بنیں گی نماز. ظاہر ہے کہ جب نور نہیں بنیں گی تو تاریخ اور مظلم بنیں گی. اسی طریقے سے میں نے وہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی ہر آیت نور ہے، جو پڑھے گا وہ نور بن جائے گی. اب ظاہر ہے کہ جو قرآن کریم کی آیت کو چھوڑ دے گا، اس کی تلاوت کو چھوڑ دے گا، اس کی طرف توجہ نہ کرے گا تو اس کو نور کہاں سے ملے گا؟ وہ تو تاریکی ہی تاریکی. تو ایسے ہی جتنے اعمال اب تک میں نے بیان کیے ہیں ان کے خلاف کرنے والا جو ہوگا وہ وہاں پر تاریکیوں کا مستحق ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سب کو اس سے محفوظ رکھے. لیکن اس سلسلے میں ایک حدیث شریف ہے جو بخاری میں آئی ہے، بس میں آج اسی کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا. حدیث شریف میں آیا بخاری میں، ایاکم والظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. صاف آ گیا کہ یہ ظلم جو ہے قیامت کے دن تاریکیاں بن جائے گا. تاریکیاں، ایک تاریکی نہیں بہت سی. ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ یہ ظلم جو دنیا میں انسان کرتا ہے دنیا میں بھی اس کا وبال پڑتا ہے، جیسا کہ دوسری حدیث میں آیا ہے، اور آخرت میں اس کا یہ وبال ہوگا کہ وہ ایک تاریکی نہیں، دو تاریکی نہیں، بلکہ وہ تاریکیاں، بہت سی تاریکیاں بن جائے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ اس کی تشریح ابھی کروں گا. اس وقت تو بس اتنا سمجھیں کہ ظلم کرنا، چاہے وہ اپنے اوپر ہو یا مخلوق کے اوپر ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرنا، یہ اتنا عظیم گناہ ہے کہ اللہ کے دربار میں اس کی معافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو آخرت میں اس بندے کے لیے کہ جس نے ظلم کیا ہے ہزاروں تاریکیوں کا سبب بن جائے گا. اور جیسا کہ میں شروع میں بیان کر چکا ہوں کہ میدان حشر میں اس موقع پر کہ جب بالکل تاریکیاں چھا جائیں گی تو مومن کے پاس جو نور ہوگا وہ نور جو اس نے دنیا سے بھیجا ہوگا وہ اس نور کی روشنی میں چل دے گا، لیکن جن کو نور نہ ملا ہوگا وہ تو وہیں چاپک چوئیاں مارتے ہوں گے، وہیں پر حیران اور سرگرداں پھر رہے ہوں گے. کیا حشر ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا حشر یہ ہوگا کہ ان کو پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا. جہنم سے پناہ مانگیے کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے. اس حدیث میں بتا دیا گیا کہ ظلم سے ہر مومن کو بچنا چاہیے، ورنہ دنیا کے اندر اس کی بڑی خرابی ہے اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اس ظلم کے نتائج بڑے خوفناک اور بھیانک ہیں اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ. لیکن یہ کہ ظلم کہتے کسے، ہمارے یہاں جو ظلم کا مفہوم ہے اور وہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ظلم کہتے ہیں کسی انسان پر بے جا معاملہ کرنا، ناحق کا کوئی معاملہ کرنا، کسی بندے پر کوئی معاملہ ایسا کرنا جس کا حق نہیں تھا. ٹھیک ہے یہ ظلم ہے، کوئی شک نہیں، اور بدترین قسم کا ظلم ہے. لیکن میں تو قرآن و حدیث کے ہی اندر رہتا ہوں. قرآن کریم میں ظلم بولا گیا ہے تین چیزوں کا، جیسا کہ ابھی کچھ تھوڑا بہت بیان کر دوں گا. ظلم کہا گیا ہے قرآن کریم میں کفر اور شرک کو، اور یہ بکثرت ہے، آیات قرآنیہ کے اندر بکثرت ہے. سورہ ہود کے اندر فرمایا الَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، کہ قیامت میں لعنت بھیجی جائے گی ظالموں پر. پھر ظالموں کے معنی بیان کیے کہ جو اللہ کے دین حق سے روکتے ہیں اور وہ آخرت کے بھی منکر یعنی کافر اور مشرک. اور بھی اس کے علاوہ قرآن کریم میں ظلم کا لفظ بولا گیا ہے کفر اور شرک کا، اور کفر و شرک ایسا بدترین گناہ ہے کہ جس کی بخشش اللہ کے یہاں نہیں. قرآن کریم نے صاف فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالی معاف نہیں فرمائے گا شرک کرنے کو، کبھی معاف نہیں کرے. اس نے وعدہ کر لیا کہ میں مشرک اور کافر کو بخشوں گا نہیں. اس لیے قرآن کریم میں ظلم بولا گیا کفر و شرک کا، اور میں بتا دیا دوسری آیت میں کہ کفر و شرک کی بخشش نہیں. لہذا وہ اس موقع پر جو کافر ہے اور مشرک ہے، ظاہر ہے کہ وہ تاریکیوں میں رہیں گے اگر ہو، اور وہیں سے ان کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. لہذا معلوم ہو گیا کہ یہ ظلمت اور یہ تاریکی ایسی ہے کہ جو ہزاروں تاریکیوں کا سبب بنتی ہے، اور پھر مغفرت اس کی ہے نہیں، نجات ہے. ایک تو ظلم کے یہ معنی ہے. ظلم کہا گیا ہے قرآن کریم میں ہر گناہ کبیرہ کو، یہ بھی ظلم. اور اس کی بھی بہت سی مثالیں ہیں قرآن کریم کے اندر. سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب توبہ کی اپنی اس لغزش سے جو واقع ہو گئی تھی، تو الفاظ یہ ہیں قرآن کریم کے، انہوں نے یہ توبہ کی، اس طرح توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا، ظلمنا انفسنا، ہم نے بڑا ظلم کیا ہے اپنے اوپر. معاذ اللہ، کفر نہیں تھا وہاں، شرک نہیں تھا وہاں، وہاں پر تو ذرا سی لغزش ہوگی. لیکن اس کو کیا کہا قرآن کریم نے کہ ظلم، اور اعتراف کیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس ظلم کا، مغفرت کی دعا کی، رحمت کی دعا کی، جو اللہ نے قبول فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں ظلم بولا گیا ہے گناہ کبیرہ پر. اور بھی مثالیں ہیں، لیکن میں تو صرف اس وقت اختصار کرنے پر. اور ظلم کے معنی وہ بھی جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، یعنی حقوق العباد کو مار لینا، یہ بھی ظلم. مسلمان ہو یا کافر، ظلم تو کافر پر بھی روا نہیں. کسی ایسے کافر کا کہ جو آپ کی مملکت میں رہتا ہے، اس کو تکلیف پہنچانا، اس کا مال چھین لینا، اس کو قتل کر دینا، نہ یا اس کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈال دینا، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ظلم. جب کافروں کا یہ حال ہے تو ایمان والوں کا کیا مقام ہوگا؟ اس ظلم کے معاملے میں خود غور کریں. یہ ظلم واقعتاً ہمارے یہاں بھی ظلم سمجھا جاتا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ یہ بھی ظلم ہے. یہ ظلم ایسا ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے، اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں فرمائیں گے. یہ ایسا ظلم، کسی کو ناحق تکلیف پہنچا دی، یا کسی کو ناحق قتل کر دیا، یا ناحق کسی کا مال چھین لیا، ڈاکہ ڈال دیا یا چوری کر لیا، یا ناحق کسی کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈال دیا، یا کسی کو ناحق گالی دے دی، یہ سب ظلم ہے. اس ظلم کا تعلق بندوں سے ہے، یہ حقوق العباد میں جاتا ہے. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، سورہ ابراہیم کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان سے غافل ہیں. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں، آپ بالکل نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے. نہیں، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم نے ان کو چھوٹ دے دی ہے، ان کو مہلت دے دی ہے، اس دن تک کہ جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آنکھیں اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی، یعنی قیامت کے دن کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے دنیا میں ان کی گرفت نہیں کی تو پھر آخرت میں بھی چھوڑ دیں گے، ہم ان کی گرفت کریں گے پوری پوری آخرت میں. رہا دنیا کا معاملہ، تو آپ بحیثیت مومن جانتے ہیں کہ دنیا دار الجزا نہیں ہے, یہاں پر کسی کو سزا نہیں دی جائے گی اللہ کی جانب سے کسی بھی گناہ. اصلی جزا اور سزا جو ہے وہ تو آخرت میں پورا پورا بدلہ ہر عمل کا وہاں ملے گا. دنیا میں تو اس عمل کی نحوست یا اس عمل کی برکت حاصل ہوتی ہے. نحوست اور برکت یہ دنیا میں حاصل ہوتی. اب اگر کسی کا نماز پڑھنے کے بعد دل خوش ہو جائے اور سکون اسے حاصل ہو جائے, یہ اس کی برکت ہے. اور اگر کسی کو گناہ کرنے کے بعد بے چینی ہو جائے تو یہ اس کی نحوست ہے, یہ اس کی سزا نہیں. سزا کا معاملہ آخرت کے ساتھ, اسی طرح نیک اعمال کی جزا اور بدلے کا معاملہ آخرت کے ساتھ. دنیا میں یہ چیز واقع نہیں ہوتی. دنیا میں تو جو کچھ آئے گا وہ وہی ہے کہ اگر اس نے نیک عمل کیا ہے تو اس کو برکت حاصل ہوگی اس کی, اور اگر اس نے برا عمل کیا ہے تو نحوست اس کی پہنچے گی. یہ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ اگر کسی شخص نے غذا کھائی اور مقوی غذا کھائی, طاقت دینے والی, طاقت حاصل ہوگی, قوت ملے گی. اور اگر کسی نے ضرر پہنچانے والی, نقصان پہنچانے والی غذا کھائی, ضرر حاصل ہوگی. ایسے ہی ایک اعمال کا قصہ ہے. تو اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا ہے آخرت کے لیے, اور آخرت کی تعریف فرمائی لیوم تشخص فیہ الابصار, وہ دن کے جس دن پھٹی جی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں. آنکھیں کب پھٹی جی پھٹی رہ جاتی ہیں آپ جانتے ہیں, اردو کا یہ محاورہ ہے, جب انتہائی درجے کی حیرانی ہو اور انتہائی درجے کی بے چینی اور گرانی ہو تب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی. ایسے ہی وہاں پر ہوگا کہ ظالموں کو, ظالم جو ہوں گے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. لیوم تشخص فیہ الابصار, آگے اور کچھ وہاں آخرت کا کچھ تھوڑا سا اور حال بیان کیا. مہطعین مقنعی رؤوسہم, تیزی سے دوڑ کر جا رہے ہوں گے اپنے حساب دینے کے لیے, میدان حشر کی طرف بھاگ کر جا رہے ہیں. لیکن کس طرح؟ مقنعی رؤوسہم, سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے. پہلے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں, اور اب تو اپنے حساب و کتاب کی طرف اور اپنے اعمال کے جزا و سزا کی طرف بھاگ رہے ہیں, لیکن سامنے نہیں دیکھ رہے بلکہ اوپر دیکھ رہے ہیں, اوپر ان کے سر اٹھے ہوئے. لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا, اور یہ ایک بات بیان کی آخرت کہ ان کی پلک نہیں جھپکے گی, ایسی پھٹی گی پھٹی رہ جائیں گی کہ پلک ان کی نہیں جھپکے گی, اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے, خالی ہوں گے, کچھ طاقت نہ ہوگی دل میں. یہ حال بیان کیا ظالموں کا, ظلم کرنے والوں کا یہ حال بیان کیا آخرت کا. اللہ تعالی ہمیں سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو یہ ظلم تین قسم پر ہے جو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے. ایک تو کفر و شرک, اور یہ بہت بڑے ظالم ہیں. قرآن میں ومن اظلم, ومن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق, یہ آیت بھی موجود ہے. کون ہے اس سے بڑا ظالم جو جھوٹ بولے اللہ پر؟ جھوٹ بولے یعنی یہ کہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم بتوں کی عبادت کرو, یہ جھوٹ ہے اور یہ کفر ہے, شرک ہے. وکذب بالصدق, اور دین حق آ گیا, قرآن آ گیا تو اس کو جھٹلائے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں. کون اس سے بڑا ظالم ہے؟ یہ کافر اور یہ مشرک وہ ہے جس کو قرآن کریم کی اس آیت میں اظلم فرمایا, یعنی بہت بڑا ظالم. تو کفر و شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے اس دنیا میں کہ اللہ پر وہ تہمتیں باندھتا ہے, بہتان باندھتا ہے اور اس کے ساتھ کفر کرتا ہے اور شرک کرتا ہے, لہذا اس کی بخشش تو ہے نہیں. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم میں رہنا ہے. جہنم میں جس حال میں رہیں گے اس کی تصویریں قرآن کریم نے اور اس کے مناظر قرآن کریم نے جا بجا بیان فرمائے. ایک موقع پر میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ جہنم کے مناظر جو قرآن میں آئیں آپ کے سامنے بیان کروں, کسی طریقے سے جنت کے وہ مناظر جو قرآن کریم میں آئیں آپ کے سامنے بیان کروں. لیکن یہ موضوع بھی اتنا وسیع اور اتنا لمبا ہے کہ شاید میں اس پر قادر نہ ہو سکوں, اس لیے میں نے اس وقت چھوڑ دیا تھا. تو قرآن کریم نے جا بجا مناظر بیان کیے ان کافروں کے جو جہنم میں جانے والے ہیں, جن کی بخشش نہیں ہے, جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. اور کافر اور مشرک آپ جانتے ہیں کہ جو اس دین اسلام سے انکار کرے وہ کافر ہے, اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے وہ مشرک ہے. یہ ہمارے بندر آقا جو ہمارے سروں پہ مسلط ہم نے خود اپنے اوپر کر لیے ہیں, کافر بھی ہیں مشرک بھی. کافر اس طریقے پر ہیں کہ دین اسلام کی اور دین حق کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ جھٹلاتے ہیں. کافر مشرک اس طریقے سے ہیں کہ ان میں دو فرقے مشہور ہیں, ایک عیسائی اور دوسرے یہودی, اور دونوں مشرک. جیسا کہ قرآن کریم نے دونوں جگہ دونوں کو بیان کیا, یہودیوں کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. عزیر ان کے یہاں ایک نبی گزرے جن کا تفصیلی قصہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. تو اس نبی کو انہوں نے اللہ کا بیٹا مان کر شرک کیا نہیں کیا بتائی. اب پھر فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, اور یہ نصارہ اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے. شرک کیا نہیں کیا بتائی. تو یہ کافر بھی ہیں مشرک بھی, اور ان کو ہم نے اپنا آقا بنا رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ کر جو بھی ان کی غلامی میں جائے گا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا, آخرت میں بھی رسوا ہوگا. بہرحال یہ کافر یہ مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے, اور ان کے مناظر قرآن کریم نے بیان فرمائے. ایک دو جگہ سے تھوڑا سا عرض کر دوں ورنہ پورا قرآن بھرا ہوا. سورہ اعراف میں ان کے مناظر بیان فرمائے کہ اب یہ جماعت در جماعت یہ کافر اور مشرک جہنم کے کنارے پر جا کر کھڑے ہوں گے. ایک جماعت کو اندر پھینکا جائے گا اور کہیں گے اللہ تعالیٰ یا فرشتے ادخلوا فی امم قد خلت من قبل من قبلکم, تم بھی ان جماعتوں میں جا کر شریک ہو جا جو تم سے پہلے گئے, یعنی تم بھی جہنم میں ان جماعتوں میں پہنچ جاؤ کہ جو تم سے پہلے اس میں پھینک دی گئی. کلما دخلت امت اللعنت اختها, یہ منظر بیان ہے. جب ایک جماعت جائے گی جہنم میں پھینکی جائے گی, دھکیلا جائے گا انہیں, ورنہ خود بخود پہنچ جاتا ہے جہنم میں اپنے اختیار سے, دھکیلا جائے گا. جیسے یہ قرآن کریم میں دوسری جگہ آیا ہے کہ ان کو دھکیلا جائے گا جہنم میں, دھکے دیے جائیں گے, فرشتے دھکے دیں گے. جب ایک جماعت جائے گی تو جو پہلے سے اندر موجود ہوگی وہ جماعت لعنت بھیجے گی اس کے اوپر جو اب آئی ہے. لعنت اختها, اپنی دوسری جماعت پر وہ لعنت بھیجے گی کہ تم پہ خدا کی مار, تم پر اللہ کی لعنت, تم بھی آ گئے, ہم تو پہنچ ہی گئے تھے, تم کیسے آ گئے. حَتَّى اِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا، حَتَّى کہ جب یہ سب کے سب جہنم میں جمع ہو جائیں گے، قَالَتْ اُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، تو پہلی جماعت کہے گی بعد میں آنے والی سے، مَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، بھائی ہم سب ایک ہی جگہ ہیں، تمہیں ہمارے اوپر اور ہمیں تمہارے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں، جہنم میں فضیلت کہاں، وہاں پر تو عذاب ہی عذاب ہے، لہذا اب تو عمر بھر اپنے اعمال بد کا یعنی کفر و شرک کا عذاب چکھتے رہو. یہاں اتنا مختصر بیان کیا، میں اس بیچ میں تمام چیزیں چھوڑ کر پھر پہنچتا ہوں سورہ صاد میں، وہاں پر بھی ان کا منظر بیان کیا گیا. ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بهم، یہاں بھی تقریباً وہی مضمون ہے لیکن ذرا الفاظ اور سخت. جہنمی کہیں گے جو پہلے سے موجود ہے جہنم کے اندر، اور جماعت آنے والی ہے جسے دھکا دیا جا رہا ہے، دیکھ کر کہیں گے ھذا فوج مقتحم معکم، بھائی یہ جماعت بھی تمہارے ساتھ داخل ہونے والی ہے، گھسنے والی ہے جہنم. لا مرحبا بهم، ان کو ہم خوش آمدید نہیں کہتے، انہم صالو النار، یہ تو جہنم کی آگ میں جلیں گے. جانے والے کہیں گے لا بل انتم لا مرحبا بكم، بلکہ ہم تمہیں خوش آمدید نہیں کہیں گے، انتم قدمتموه لنا، تمہیں نے تو ہمیں یہاں پر بھیجا ہے. یہ دیکھیں آگے اور بیان کیا، تو یہ وہاں کے مناظر قرآن کریم ایسے ہی بیان نہیں کر رہا، حکایت نہیں ہے، فسانہ نہیں ہے، قصہ نہیں، بلکہ عبرت کے لیے بیان کرتا ہے. مومن پڑھے یا سنے اور سمجھے اور ان چیزوں سے بچے. تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں ظلم کہا گیا ہے کفر و شرک کو، اور کافر و مشرک کی بخشش بالکل نہیں. کافر و مشرک اپنے اپنے اعمال بد کے اعتبار سے جہنم میں رہیں گے، جس کے کچھ اعمال برے اور بدترین ہوں گے وہ ذرا اور سخت عذاب میں ہوگا، اور جس کے اعمال اس سے کچھ ہلکے درجے کے ہوں گے یعنی بدعملیاں ہلکے درجے کی ہوں گی تو ذرا اسے عذاب میں تھوڑی تخفیف ہو جائے گی. یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، عذاب کیسے ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تعالی ہمیں تو عذاب جہنم سے بھی محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں سب کو، تمام ہماری آل و اولاد اور بال بچوں کو اور ہمارے بھائیوں کو اللہ تعالی عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھے، کیونکہ وہ نمونہ ہے عذاب جہنم. بہرحال یہ تو تھا وہ ظلم کے جو کفر و شرک کے لیے بولا گیا. دوسرا ظلم ہے کہ جو گناہ کبیرہ کا ہے، کبیرہ گناہ تقریباً ہر مومن جانتا ہے کہ کبیرہ گناہ کیا ہے. احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بعض کو بیان فرما دیا ہے، اور انہی پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے اور فقہا نے اور اماموں نے ایک تفصیلی فہرست کبیرہ گناہوں کی بیان فرمائی. ہمیں شوق ہو تو ہم اس چیز کو دیکھیں، اگر ہمیں ڈر ہو اپنی عاقبت کا تو اس کی طرف توجہ کریں، اگر ہمیں اپنے انجام اور اپنے اہل و عیال کے انجام کی طرف نظر ہو تو ہم اس چیز کو خود بھی دیکھیں اور اپنے بال بچوں کو بھی دکھائیں اور سکھائیں، لیکن ہم تو غافل ہو چکے ہیں. اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے. جتنی غفلت آج ہمارے اندر قرآن سے، اللہ سے، اس کے رسول سے، اپنی موت سے، قبر سے اور آخرت سے، اتنی غفلت کسی بھی چیز سے. آپ ناراض تو ہوں گے لیکن میں بات صاف کہتا ہوں اور کھری کہتا ہوں، 75 سالہ تجربے کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور قرآن و حدیث سے رکھتا ہوں صاحب بات سامنے. کیوں صاحب کہ یہ بات نہیں کہ کتنی غفلت ہے ہمارے اندر ان تمام چیزوں سے جو میں نے بیان کیا. ہمیں اس بات کی تکلیف اٹھانے, ہم اس بات کی زحمت اٹھانا نہیں چاہتے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہے, تاکہ بچنے کی ہمارے اندر کچھ تحریک پیدا ہو اور رغبت پیدا. ہم یہ زحمت برداشت کرنا نہیں چاہتے, ہم یہ تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے کہ کبیرہ گناہوں سے اپنے بال بچوں کو واقف کر دیں, حالانکہ یہ ہمارے فرائض میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر باپ کے اوپر لازم کیا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو, اپنے بال بچوں کو سیدھے راستے پر چلائے, اس کی ان کی دینی تعلیم کا انتظام کرے. اور دینی تعلیم کا مطلب صرف ناظرہ قرآن پڑھ لینا نہیں ہے, خوب یاد رکھنا. آج تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, میرا شعبہ تعلیمی شعبہ ہے, حضرت سر پیٹنے کو دل چاہتا ہے جب باتیں سامنے آتی ہیں کہ آج کے اس دور میں امت مسلمہ کی اکثریت نے دینی تعلیم کو محدود کر دیا ہے صرف ناظرہ قرآن کریم پڑھنے میں. بس ناظرہ قرآن کریم پڑھ لیا, دینی تعلیم کا حق ادا ہو گیا. لیکن قرآن کہتا کیا ہے, ہم سے کیا مطالبہ رکھتا ہے, ہمیں کیا حکم دیتا ہے, یہ دینی تعلیم میں داخل نہیں ہوتے. ان لوگوں کے یہ دینی تعلیم میں داخل نہیں. ایک مرتبہ کا قصہ سناؤں, یہ کوئی 5 سال پہلے کا قصہ ہے. ہمارے یہاں ضرورت پیش آئی پرائمری اور سیکنڈری کے اساتذہ رکھنے کی, چنانچہ اس سلسلے میں اشتہار دیا گیا, اور پھر جو ہماری نظر میں اب ان کی سندوں کے اعتبار سے اس لائق تھے کہ ان کو بلایا جائے انٹرویو کے لیے, انہیں بلا لیا. تقریباً 20 حضرات تشریف لائے انٹرویو میں, درخواستیں تو بہت تھیں, 100 تھیں, ان میں سے 20 کے قریب تشریف لائے. معلومات ان سے ہوتی رہیں, میں ذرا صرف ایک صاحب کے بارے میں عرض کر دوں. میں نے ان سے سوال کیا کہ جناب آپ نے کچھ دینی تعلیم بھی پڑھی ہے, حالانکہ وہ بڑی بڑی سندیں, بڑی بھاری بھاری سندیں لے کر آئے تھے, خدا جانے کون کون سی تھی, میں تو جانتا نہیں. کہنے لگے جی ہاں, بڑا سینہ تان کر انہوں نے کہا کہ جی ہاں. میں نے کہا ذرا بتائیے کیا کیا پڑھا ہے. کہنے لگے ناظرہ قرآن کریم پڑھا ہے. میں نے کہا اور کیا, کہ اور کچھ نہیں. پھر میں نے پوچھا کہ ناظرہ قرآن کریم آپ نے تجوید سے پڑھا ہے یا بلا تجوید پڑھا ہے. فرمایا کہ میں اس کا مطلب نہیں سمجھا. اب میں نے پھر وضاحت کی کہ آپ نے قرآن کریم ناظرہ کون سے استاد اور کون سے قاری سے پڑھا ہے. کہنے لگے جی اس کا تو موقع نہیں ملا, ہمارے گھر میں ایک ملانی آیا کرتی تھی قرآن پڑھانے کے لیے, بچوں کو ان سے پڑھا. یہ دینی تعلیم کا معیار ہے اس امت مسلمہ کے ان فرزندوں میں اور ان افراد میں کہ جو اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا تعلیم یافتہ کہتے ہیں, ان کا معیار ہی ہے دینی تعلیم. بہرحال ان سے تو معذرت کر لی ہم, اور کم و بیش یہی حال دوسروں کا بھی رہا. چند ایسے نکلے کہ جنہوں نے کچھ اچھی مقدار میں دینی تعلیم حاصل کی تھی, کچھ مسئلے مسائل جانتے تھے, عقائد سے واقف تھے, اس لیے ان کو وہاں پر رکھ لیا. دیکھا آپ نے دینی تعلیم کا معیار کیا ہے آج اس امت کے اندر, کہ ناظرہ قرآن کریم کسی ملانی سے پڑھ لو, اور عورتوں کا قرآن کریم جیسا ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں. وہ آتی ہے آدھا گھنٹہ 15 منٹ بچوں کو پڑھایا اس نے اور پڑھا کر چلی گئی. کیا قرآن کریم ناظرہ پڑھا ہوگا؟ ہاں میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ ختم کرنے کے بعد آپ نے ناظرہ قرآن کریم کبھی پڑھا, اس کے بعد قرآن کریم پڑھا یا نہیں پڑھا؟ کہ نہیں, اس کی مجھے اس کی فرصت نہ ملی. ایک دفعہ پڑھ لیا ایک ملانی سے, ایک عورت سے, اور اس کے بعد قرآن کھول کر رہ گیا. یہ دینی تعلیم ہے. بتائیے سر پیٹوں میں کلیجہ پیٹوں اپنا, اس امت کے فرزندوں کا یہ حال دیکھ کر آپ خود غور کیجیے, کیا ایسے شخص اور ایسے فرزند کے باپ سے آخرت میں سوال نہیں ہوگا؟ کہ ہم نے تمہیں یہ بہترین امانت دی تھی، بتاؤ تم نے اس کے کیا حق ادا کیا. حدیث شریف میں کہ ہر آدمی سے سوال ہوگا اس کی ذمہ داری ہوگا، قیامت میں کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی سے سوال ہوگا اس کی ذمہ داریوں کا اور ان کا جو اس کی ذمہ داری میں، پورا پورا سوال. ذرا سوچئے تو صحیح کہ کس قدر غفلت ہے. قرآن سے غفلت دیکھ لیجئے، یہ علم دین سے غفلت اس سے ہی پیدا ہوتی، اور جب تک علم نہ ہوگا اس وقت تک عمل کیسا کرے، کیسے کرے گا عمل. علم نہیں ہوگا تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، کبھی الٹی طرف جاتا ہے، کبھی بائیں طرف جاتا ہے، کبھی سیدھے کی طرف سیدھی طرف جاتا ہے، کبھی پیچھے کی طرف جاتا ہے. آج ہماری اس معاشرے میں اور اس امت مسلمہ میں کیفیت یہ ہے اور حالت یہ ہے کہ جو بھی ملحد اٹھتا ہے، جو بھی گمراہ کرنے والا اٹھتا ہے، 10-20 اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جماعت بنا لیتے ہیں، اور جماعت بنا کر جو فساد پھیلاتے ہیں تو پھر بعد میں بھگتنا پڑتا ہے. بہت سی مثالیں. وہ یہ ملحد کھڑا ہوا اور اس نے دعوت دی ہم جیسے ناواقف علم دین سے ناواقف مسلمانوں کو کہ میری یہ تحریک ہے، اس تحریک کے ساتھ موافقت کرو اور داخل ہو جاؤ. علم ہوتا نہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ تحریک اسلام کے مطابق ہے اس کے خلاف ہے، بس سن لیا، جہالت کی وجہ سے تحریک میں داخل ہو، اس کے بعد جو بھگتان بھگتنے پڑتے ہیں وہ لوگ خوب جانتے ہیں. نرم چارہ ہو کر رہ گئی ہے یہ امت ایسے ملحدوں کے لیے اور ایسے گمراہ کرنے والے لوگوں کے لیے نرم چارہ، جب چاہیں وہ آ جائیں اور کھا لیں، ہزاروں ساتھ ہو جائیں گے اس، اور غور کر کے دیکھیں گے تو وہ ساتھ ہونے والے وہ ہیں جو علم دین سے نہ وہ. تو یہ علم دین ایسی چیز ہے حضرت کہ یہ بچاتا ہے گمراہیوں سے، یہ صراط مستقیم دکھاتا ہے. یہ علم دین وہ چیز ہے کہ جو جنت کے راستے پر لے کر جاتا ہے، جہنم کے راستے سے مومن کو روکتا ہے. یہ علم دین وہ چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت سے تعلق پیدا کرتا ہے بندے کا، اور شیطان سے اس کی دوستی کو ختم کرتا ہے. یہ علم دین وہ چیز ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مومن کے دل میں پیدا کرتا ہے اور دنیا کی محبت دل سے نکالتا ہے. بتائیے جب یہ علم دین نہیں ہوگا تو یہ چیزیں کہاں سے آ جائیں گی؟ علم دین اتنی چیزوں کا سبب بنتا ہے جس سے ہم بالکل خود غافل، اپنی اولاد کو غافل کیا، اپنے بال بچوں کو غافل رکھا. کیا عرض کروں حضرت، دل کے پھپولے پھوڑتا ہوں آپ کے سامنے، دل جلتا رہتا ہے، زخمی ہے زخم، امت کی حالت دیکھ کر اور امت کا مذاق دیکھ کر دل زخمی ہے. بس اب آپ کے سامنے دل کے پھپولے پھوڑ لیتا ہوں، کچھ تو سکون ہو جاتا ہے کہ شاید کسی کے دل میں میری بات اتر جائے اور مجھے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرما دے. ورنہ تو بس اب تو وہی ہو گیا کہ نقار خانے میں کون سنتا ہے طوطی کی آواز. اب تو یہ مزاج بن گیا ہے، آتا ہے کوئی عالم کوئی مولوی اور آ کر اپنے خوب بہت دیر تک سمجھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، جو کچھ سنا وہی مسجد میں چھوڑا اور اٹھ کر چلے. عمل سے کوئی تعلق ہے؟ ہاں کچھ اللہ کے نیک بندے اور سعید روحیں ہوتی ہیں کہ جو اثر قبول کرتی ہیں اور پھر وہ عمل کرنے شروع کر دیتی ہیں. بس اسی امید پر آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کرتا ہوں. بہرحال میرا مقصود تو یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کی ایک لمبی فہرست. کبیرہ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آدمی سچی توبہ نہ کرے وہ معاف نہیں ہوگا، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہم جیسے نالائقوں پر گناہ کبیرہ کی معافی کے سلسلے میں اس کے قانون اور اس کی عادت کے مطابق نہیں ہے، وہ کرم فرما دے تو اس کا احسان ہے اور اس کا بہت بڑا انعام، اور ہم اس سے کرم کی اور فضل کی دعا ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری حالت ایسی ہے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کبیرہ گناہ معاف جو فرماتا ہے اس کی کئی صورتیں، بات تو علمی ہے لیکن چونکہ آپ حضرات اس وقت بیٹھے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، اور میں بھی اسی نیت سے آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں، ورنہ یہ خالص علمی باتیں ہیں اور علمی اعتبار سے اس پر بڑی بحثیں ہوتی ہیں، میں تو خلاصہ بتا دیتا ہوں آپ کے سامنے. اس کے چند طریقے ہیں. ایک آدمی، ایک مومن مسلسل کوشش کر رہا ہے نیک اعمال کی، اور نہ نیک اعمال میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، اچانک اس سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا. اگر ایسا نیک مومن ہے تو اس گناہ کبیرہ کے سرزد ہونے کے بعد وہ یقیناً توبہ کرے گا. آپ خود فیصلہ کیجئے، کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور اگر اسے خیال نہیں رہا کہ یہ کبیرہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا، ایسا بھی ہوتا ہے، اور تھا وہ در حقیقت کبیرہ، تو احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا وہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ اس کی پوری زندگی بھری ہوئی ہے نیکیوں سے. غلطی سے ایک کام ہو گیا اور وہ سمجھ بھی نہ سکا، تو رب غفور جو ہے وہ اس کو نظر انداز نہیں کریں گے بلکہ اس کو معاف فرما دیں گے. اس کو ایسے سمجھیں، آپ کا کوئی بڑا سعادت مند بچہ ہے، ہر وقت خدمت کے لیے حاضر، ہر وقت وہ آپ کو آرام پہنچانے کے لیے موجود، زبان سے وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اپنے عمل سے تکلیف نہیں پہنچاتا، آپ اس سے خوش ہیں اور بہت خوش ہیں، اچانک اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی. اگر وہ واقعتاً سعادت مند ہے اور اسے پتہ چل گیا کہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے والد صاحب کی شان میں، وہ بلا تکلف فوراً آئے گا، معافی طلب کر لے گا. اور اگر اس بیچارے کو پتہ نہ چلا کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، اب باپ کو معلوم ہے کہ غلطی سرزد ہوئی ہے، بتائیے آپ جیسا باپ کیا معاملہ کرے گا؟ فوراً نظر انداز کر جائے گا. ٹھیک ہے، اس کی پوری زندگی خدمت گزاری میں گزری ہے، ایک ذرا سی بات ہو گئی تو کیا ہوا، میں نے معاف کر دی. اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ جلدی معاف فرما دیں گے ایسے بندے کو. یہ طریقہ اور یہ اللہ کے یہاں طریقہ ہے گناہوں کی معافی کا، جبکہ وہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر رہے ہیں. تو گناہ کبیرہ اسے کہتے ہیں کہ جو سچی توبہ سے معاف ہوتا ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاف. ایسے کبیرہ گناہوں کی بڑی طویل فہرست، جن میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو ہر مومن جانتا ہے، ہر مومنہ جانتا ہے. تفصیل اس وقت پوری طرح ذہن میں بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت جتنا کچھ یاد ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. یعنی وہ گناہ کبیرہ جن کو قرآن کریم نے گناہ کبیرہ کہا ہے، اور وہ گناہ کبیرہ جن کو حدیث میں گناہ کبیرہ کہا گیا ہے. یہ انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی، میرے بال بچوں کو، اور آپ کو، اور آپ کے اہل و عیال کو، اور میرے تمام بھائیوں کو، اور تمام بہنوں کو اللہ تعالیٰ ہر کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بس دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، دین کا علم، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس پر پوری طرح اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. اس موجودہ زمانے میں جو معصیتیں پھیلی ہوئی ہیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں اور ہمارے گھروں میں بھی پہنچ گئی ہیں, اللہ تعالی ان سے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو محفوظ رکھے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بال بچوں کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے, ہمارے شہر میں اور ملک میں امن و امان قائم فرمائیں, بد امنی سے اللہ تعالی ہمارے ملک کو پوری طرح محفوظ رکھیں, دشمنوں کے ایجنٹوں سے اللہ تعالی اس امت کو محفوظ رکھیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی مسلمانوں میں آپس میں اتفاق و اتحاد اور محبت و ہمدردی پیدا فرمائیں. برحمتک یا ارحم الراحمین.